بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جہاں تک رنج و قلق کا تقاضا ہے فطری چیز ہے اس لیے رنج اور قلق تو ہوگا مگر رنج اور قلق یہ مطلوب نہیں ہے اس لیے شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ رنج اور قلق کے ازالے کی کوشش کی جائے یا کم سے کم تقلیل کی یعنی یا تو رنج اور قلق کو بالکل ختم کر دیا جائے غم رنج یا یہ کہ ایسی کوشش کی جائے کہ اس میں کمی آ جائے تو رنج اور قلق ایک فطری چیز ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے رکھا جائے یا اسے بڑھایا جائے بلکہ اسے بڑھائے جانے سے بچایا جائے اسے کم کیا جائے اور ختم کیا جائے اسی وجہ سے ایک دوسرے کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ رنج اور قلق کم ہو رنج اور قلق بڑھے نہیں اور اسی لیے تعزیت کے صرف 3 دن ہیں اور اسی لیے میت کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تدفین کے بعد اپنے کاموں میں لگ جائیں تو رنج اور قلق ایک فطری چیز ہے مگر یہ مطلوب مقصود نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے نہ جانے والے کو کوئی فائدہ ہے نہ رہنے والوں کو اگر رہنے والے اسی رنج و قلق میں بیٹھے رہیں گے تو طبیعت متاثر ہوگی رنج و قلق میں بیٹھے رہیں گے تو آہستہ 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 اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بارے میں وہ خیالات آنے لگیں گے جو نہیں آنے چاہیے تو خود کو بھی فائدہ نہیں اور ہمارے رنج اور قلق سے جانے والے کو کیا فائدہ تو رنج اور قلق ایک فطری چیز ہے مگر اس سے نہ جانے والے کو کوئی فائدہ ہے نہ رہنے والوں کو تو رہنے والوں کو اور جانے والوں کو فائدہ کس میں ہے رہنے والوں کو صبر کرنے میں فائدہ ہے یہ صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا اور جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی نوبت آ گئی رات کو ابھی سوئے تھے نہیں سوئے تھے کہ فجر کے لیے اٹھنے کا وقت آ گیا یہ بھی ایک صبر ہے صبر علی الطاعت جسے علماء کہتے ہیں پھر راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی نامحرم عورت سامنے آ گئی اس وقت نگاہ کو نیچی کرنے کا موقع آیا اس پہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بھی صبر ہے تو صبر کی 3 قسمیں ہیں جب ہم آپس میں کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو تو اس کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے کہ جو تکلیف پہنچی ہے اس پہ صبر کرو اور جب قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اس میں جو تکلیف ہو اس پہ صبر کرو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرو گناہوں سے بچنے میں اور اگر مصیبت آ جائے تو اس وقت بھی صبر کرو صبر علی الطاعت صبر عن المعصیہ اور صبر علی المصیبہ تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اور یہ جو گناہوں سے بچنے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی تکلیف صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا پھر بھی بستر سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور نامحرم عورت کے سامنے آنے کی وجہ سے جی نہیں چاہتا کہ نظر ہٹائے مگر پھر بھی نظر کو ہٹاتا ہے یہ جو صبر ہے صبر علی الطاعت اور صبر عن المعصیت اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام مجاہدہ، اور جو کچھ ملتا ہے مجاہدے پر ملتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے خاطر ہمیں راضی کرنے کے لیے ہماری فرما برداری کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم، اس میں کتنی تاکید ہے وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عربی جاننے والے، لنہدینہم، ہم ضرور بھی ضرور ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوادہ جس کی رہنمائی کرے، جس کو گائیڈ کرے، وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ کوئی شیخ کسی کو گائیڈ کرے، کوئی استاد کسی کو گائیڈ کرے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو گائیڈ کرے، اور ایک ہے کہ اللہ خود گائیڈ کرے. جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا. اب دنیا دار الاسباب ہے، پیٹ اللہ ہی بھرتا ہے مگر روٹی کے ذریعے، پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے مگر پانی کے ذریعے. تو مجاہدہ زندگی میں آ گیا تو اللہ کی رہنمائی نصیب ہوگی، مگر اس مجاہدے پر کیسے آیا جائے اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. شیخ جو ہے وہ مجاہدہ کیسے کیا جائے یہ سکھاتا ہے. تو جب شیخ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو وہ ہمیں گائیڈ کرے گا مجاہدے کی طرف، اور اس کی گائیڈنس میں جب مجاہدہ کریں گے تو پھر اللہ کی گائیڈنس میں آ جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہم ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور ان کے گائیڈ بن جائیں گے. سبلنا، ہمارے راستوں پر، ایک راستہ نہیں کھولیں گے، ہم تک پہنچنے کے پچاسوں راستے کھولیں گے. اور جب ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو وہ محسن بن جاتا ہے. محسن، یہ محسن اور احسان کا معاملہ بھی کچھ صبر جیسا ہی ہے، کہ اردو میں جب کہتے ہیں کہ یہ محسن ہے تو سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اس نے کچھ روپیے پیسے دیے ہوں گے، اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. یہ تو ٹھیک، اس کے اندر صفت احسان ہے، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب پر احسان کرتا ہوگا. تو عربی زبان میں احسان کے بھی کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ صفت احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ. پوچھا حضرت جبریل نے کہ من احسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ، as if you are seeing اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ہم اللہ کو دیکھتے تو کسی قسم کی نافرمانی کرتے؟ تو عبادت کرنا اس طرح کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اس بات کو سن کر تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ صفت احسان تو بہت مشکل چیز ہے، اپنی آنکھوں کو اتنی پاورفل کر دینا کہ اللہ کی قدرت مجھے ہر جگہ نظر آئے، کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، اسے تو کوئی بند کر رہا ہے، یہ ہے صفت احسان، کہ ہر جگہ پر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، یہ بول نہیں رہا ہے اسے تو کوئی بلوا رہا ہے، یہ چل نہیں رہا ہے اسے تو کوئی چلا رہا ہے. اب جب یہ کیفیت ہوگی کہ اسے اللہ نے بٹھایا ہے، اسے اللہ نے اٹھایا ہے، اسے اللہ چلا رہا ہے، یہ ستارہ اللہ چمکا رہا ہے، یہ چاند اللہ چمکا رہا ہے، یہ پانی اللہ بہا رہا ہے، تو وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب اسے ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے، یعنی اللہ کا وجود نہیں، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کو اللہ کا استحضار نصیب ہوتا ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، شاعر کہتا ہے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، میں گیا باغ میں اور باغ میں جا کر کے پھولوں کو دیکھا، تو مختلف قسم کے پھول تھے، گلابی پھول پنک کلر کے، لال پھول ریڈ کلر کے، یلو زرد رنگ کے، الگ الگ رنگ کے پھول دیکھا میں نے، کوئی پھول چھوٹا کوئی پھول بڑا، خوشبو میں نے دیکھی تو اس کی الگ اس کی الگ اس کی الگ اس کی الگ، تو پھولوں کی رنگت بھی الگ اور پھولوں کی خوشبو بھی الگ. مگر چونکہ مجھے صفت احسان حاصل ہو چکی تھی، اس لیے ہر پھول کے رنگ میں مجھے تیرا رنگ نظر آیا، ہر پھول کی خوشبو میں مجھے تیری خوشبو محسوس ہوئی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اسے شریعت کی اصطلاح میں مقام مشاہدہ کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ، مقام مشاہدہ، ہر جگہ پر اللہ نظر آتا ہے کہ بھئی اللہ ہی کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کر رہا ہے. اب یہ کہ یہ تو صفت احسان بہت مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں میرے بھائیو، آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، مجھے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت چاہیے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو آگے جو دل میں اشکال پیدا ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گاڑی یہی رک جائے گی، کہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، تو کہا کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اور تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صفت احسان تو بہت مشکل، تو پھر صفت احسان کا جو نچلا درجہ اور پہلی سیڑھی ہے وہ ہم تجھے سکھاتے ہیں، اس سے شروع کر. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھتا تو تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچنا شروع کر دے آج سے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے مقام مراقبہ، مقام مراقبہ، یہ مراقبہ، یہ سوچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی مراقبہ احسانی کیا کرو، مراقبہ احسانی. اور مراقبہ احسانی کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، سوچا کرو. نماز سے پہلے دو تین منٹ باقی ہے تو آنکھ بند کر کے سوچو، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. تھک کر چور ہو کر کے صوفے میں لیٹے ہوئے ہیں، یاد کرو میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں موقع مل جائے. اور پانچ منٹ تو مقرر کر دو اس کام کے لیے. پھر ہوگا کیا کہ دل دماغ میں یہ خیال جمے گا کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، تو پھر آنکھیں کھول کر سوچو میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، تو وہی کیفیت ہوگی. آنکھ کھول کر، پہلے آنکھ بند کر پھر آنکھ کھول کر، اور اس کے بعد پھر ذرا چلتے چلتے بھی سوچو کہ میرا اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے سوچو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اس کی جب مشق کرو گے تو چھ مہینے ایک سال کے اندر پھر بہت کم لمحات غفلت میں گزریں گے، ہر وقت یہ کیفیت رہے گی کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور محبت سے دیکھ رہا ہے، تو میں نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اب مجاہدے پہ آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا استحضار نصیب ہوا. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب یہ سوچے گا تو پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 دوسرے مرحلے پر بھی آ جائے گا، مقام مشاہدہ پر. ہر جگہ اللہ کی قدرت کار فرما اسے نظر آئے گی. یہ ہے احسان. تو جو شخص شیخ کی رہنمائی میں مجاہدہ کرتا ہے، تو مجاہدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. جب ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، وہ ان پر چلتا ہے تو محسن ہو جاتا ہے، اس کو یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ جل جلالہ و امن والہ محسن کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو صبر ہے، صبر مصیبت پر، صبر نیک کام کرنے پر، صبر گناہوں سے بچنے پر، صبر، یہ صبر بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، بہت ہی بڑی چیز. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ اکبر. جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں امتوں کے امام بنا دیتے ہیں، اور جو امتوں کو لے کر چلتے ہیں، جن کے راستے پر چلاتے ہیں. وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا. یہدون بے امرنا، اور وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے ماتحت. بھائی کب یہ ہوا؟ لمبا صبر ہو، جب انہوں نے صبر کیا. تو یہ جو موقع آتا ہے غم کا، اس پہ ہمیں تو صبر کرنا ہے، صبر کر کے فائدہ اٹھانا ہے. وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے تو وہ فائدہ مند ہے. اور مرنے والے کے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ مرنے والے کے لیے یہ فائدہ مند ہے، کام آنے والی چیز، کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت اور ارسال ثواب کریں. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوبارہ ریکیپ کر رہا ہوں، کہ جہاں تک رنج و قلق کا تعلق ہے فطری چیز ہے، تو مگر اس میں فائدہ کوئی نہیں، نہ ہمارا نہ ان کا. فائدے کی چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ صبر. فائدے کی چیز ایک صبر، اور دوسری فائدے کی چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت 24 گھنٹے ہمارے سامنے موت سامنے رہتی ہے، موت ہمارے سامنے رہتی ہے 24 گھنٹے. ہم نے سکارات کے عالم کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، نزا کی حالت کو دیکھی ہوئی ہوتی ہے، روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اس کے بعد اس مردے کو دیکھا، دیکھتے رہے، اسے اٹھایا بے حس و حرکت، اسے غسل کے لیے لے گئے، وہاں شرکت کی، کفن پہنایا، وہاں ہم نے دیکھا. جب دوسروں کے جنازے ہوتے ہیں تو دور ہی سے نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، قریب سے سب دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت استحضار بہت نصیب ہوتا ہے. تو ایک تو صبر کا فائدہ، اور دوسرا یہ کہ ایسے موقع پر موت کا، آخرت کا، اللہ کے یہاں جانے کا جو استحضار ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبہ، استغفار، مسجدوں میں آنا، گناہوں سے رکنا، نیک کاموں میں لگنا، دینی خدمتوں میں لگنا. یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند، اور ان کے لیے کیا فائدہ مند؟ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. تو اس سے نہ جانے والے کو کوئی فائدہ ہے، نہ رہنے والوں کو. اس اہم وقت میں جو کچھ بھی ایصال ثواب جانی یا مالی کیا جائے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. کیوں بہت قیمتی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے، یا جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان کی نیت سے اگر کریں آپ، تو اس میں خلوص بہت ہوتا ہے، دھیان بہت ہوتا ہے. اس لیے اس وقت تم بہت زیادہ عبادتیں کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ، اسے ان کو بھی فائدہ اور تم کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اس وقت طبیعت دنیا سے متنفر ہوتی ہے، آخرت کا استحضار اور قبر کی منزل کا خیال لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ بھی صدقہ کیا جائے یا پڑھا جائے، بڑا کار آمد اور قیمتی ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھو، اور آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت پڑھو، اس کا جو اثر آپ کو نصیب ہوگا وہ اس کا نہیں، اس کا جو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، دل نرم ہے، فکر آخرت ہے، مرنے کی فکر، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس وقت. تو ہمارے یہاں کسی کا جب انتقال ہو جائے تو ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کہ صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے جتنا زیادہ ہم سے کچھ ہو سکے کرنا چاہیے. اس سے ہماری دینی ترقی ہوگی، ہم نماز کی طرف آئیں گے، تلاوت کی طرف آئیں گے، نماز میں خشوع ہوگا، اس میں مزہ آئے گا، خلوص پیدا ہوگا، اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو. آج کل میرے بھائیو اس میں بہت کمی، بہت ہی زیادہ کمی. کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو صبح سے شام تک وہاں لوگوں کا جمگٹھا رہتا ہے، سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ تاکہ مردے کے چہرے کو دیکھے اور اپنا چہرہ دکھائے. مردے کے چہرے کو دیکھے اور اپنا چہرہ، لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ان کا ہم سے بہت تعلق ہے، بہت تعلق ہے، بہت ہی تعلق ہے. بعض روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے جنازے پر اتنے آدمی نماز پڑھ لے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اتنی صفے نماز پڑھ لے تو مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو سب سے کم درجے کی روایتیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ تین صف. تو تین صف اگر ایک صف میں تین تین آدمیوں کو کھڑا کیا جائے تو نو آدمی، اور آگے امام صاحب تو دس آدمی. یعنی دس آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ آج کل ہمارے جنازوں میں بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو مغفرت اللہ کر ہی دیتا ہوگا. مگر میرے ذہن میں ایسے ہی اشکال پیدا ہوا کہ ان حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ تو جتنے جا رہے ہیں ہمارے زمانے میں تو سارے ہی مغفور ہیں، اس لیے کہ جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ مشغول بہت رہتے تھے، جنازے کی لوگوں کو اتنی خبر نہیں ملتی تھی، سنت طریقے کے مطابق بہت جلدی دفن کر دیتے تھے. ہمارے جیسا رواج نہیں تھا کہ مسجدوں میں اعلان کراؤ اور لوگوں کے آنے کا انتظار کر کے ایک دن کی تاخیر کرو، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو کبھی دو چار آدمی نے نماز پڑھ لی، جلدی جلدی روانہ کرو بھائی سنت طریقے کے مطابق. تو مجھے یہ ہوا کہ پھر آخرت میں ہمارے زمانے میں تو کچھ حساب کتاب کا لگ ہی نہیں رہا ہے سبھی کی مغفرت. تو میرے دل میں اس کا جواب آیا کہ نو دس آدمی کے نماز پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہ جو چار سو جمع ہو گئے ہیں ان میں نو دس اخلاص سے تو پڑھنے والے ہو. تو جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، مغفور ہوگا، مرحوم ہوگا، اس کی نماز جنازہ میں مغفرت کے لیے جتنی تعداد کی ضرورت ہے اللہ اتنے مخلصین کو ضرور پہنچا دیں گے. اور جس کی مغفرت اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہوگی بلکہ پگڑ تو جمع غفیر جمع ہو جائے گا، مگر وہ سارے کے سارے چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہوں گے. اب جب اخلاص نہیں تو نماز ہی نہیں ہوئی، نماز کا کوئی ثواب نہیں ملا. جب اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے انہی پر مصیبت آ گئی تو اس میت کو بیچارے کو یہ کیا فائدہ پہنچا سکیں گے؟ ہونا یہ چاہیے میرے بھائیوں کہ جیسے ہی کسی کے انتقال کی خبر پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے. یہ تسلی مل گئی، کیا ملی؟ اعتراض بالکل نہیں. ہم سب اللہ کے ہیں، میں بھی اللہ کا، مرنے والا بھی اللہ کا. تو مرنے والے کو اللہ نے لے لیا، اپنی چیز لے لی، کوئی اشکال نہیں. مگر یہ جو صدمہ ہوا کہ ہم سے الگ ہو گیا تو اس پر تسلی کہ وہ انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، یہ ٹیمپوری سیپریشن ہے، ہم بھی جانے والے ہیں وہاں. اور اس کے بعد دعا سکھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دعا سیکھ لیجئے، اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، صرف کسی کے انتقال پر نہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، اے اللہ مجھے جو یہ مصیبت پہنچی ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما. اس کا مطلب یہ کہ صبر کی توفیق دے تاکہ مجھے ثواب ملے. یہ تو مسئلہ آخرت کا حل ہوا، مگر میں انسان ہوں، دنیا کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے میری جو چیز لے لی ہے اب اس سے بہتر مجھے دے دیجئے. شوہر لے لیا تو بہتر شوہر دے دیجئے اب، اس لیے کہ میں عورت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، مجھے شوہر کی ضرورت. اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہہ دوں جس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں، کہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد تو جلدی سے جلدی دوسری تلاش کر کے شادی کر لیتا ہے، مگر عورتوں کے لیے جنہیں شوہر کی ہمارے ہمیں جتنی بیوی کی ضرورت ہے اس سے ان کو شوہر کی زیادہ ضرورت. ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ 22-23-24-25 سال کی نوجوان عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے مگر اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں کرتا. جس جگہ پر یہ ماحول بن گیا ہو کہ عورت دوسری شادی نہ کرے, وہاں آپ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ شادی کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اسے پوچھ رہے ہیں, آپ باپ ہو کر, چچا ہو کر, ماموں ہو کر, سسر ہو کر, بوڑھے ہو کر, تجربہ کار ہو کر, کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ ایک عورت بغیر شوہر کے نئی زندگی گزار سکتی؟ ایسا محبوس کر دیتے ہیں اس بیچاری کو. وہ تو بیچاری وہی جانتی ہوگی کہ اس کے دل سے کتنی آہیں نکلتی ہوگی تنہائی میں. سوچئے میرے بھائیو, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس قسم کی عورتوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوں گی جو اپنے دکھ کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. وہ اپنے شوہر کو کتنی یاد کرتی ہوگی. جس طرح مردوں کو شادی کرائی جاتی ہے, اسی طرح عورتوں کو شادی کراؤ, انہیں پوچھو مت, انہیں اجازت مت دو, بلکہ ان سے کہو کہ شادی کر لو, تم شادی کر لو. مل جاتے ہیں اچھے شوہر. تو بیوی چلی گئی, شوہر چلا گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اے اللہ مجھے اس پر صبر کا اجر دے اور اس سے بہتر گاڑی دے دے, وخلف لی خیرا منہا. کوئی بھی تکلیف آ جائے, کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے, یہ دعا پڑھو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے چلے جانے کی تکلیف پر اس دعا کو پڑھتا ہے, یقین پیدا کرو بھائی اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سورج چاند بے نور ہو سکتے ہیں, سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, سارے سمندر خشک ہو سکتے ہیں, زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر آمینہ کے یتیم لال کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, 1429 سال گزر گئے, ایک حدیث ہمیں ایسی بتا دو کہ جو غلط نکلی ہو, ایک حدیث ایسی بتا دو. وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیتیں جن کا تعلق دنیاوی علوم سے ہے, سائنس سے ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں بہت ریسرچ کیا گیا, اور جتنا ریسرچ بڑھتا چلا گیا اتنا ہی یہ معلوم ہوتا چلا گیا کہ یہ اللہ کا نبی تھا, اس لیے کہ 1429 سال پہلے یہ بات کہی نہیں سکتا تھا جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. اس لیے کہ اس کی تحقیق تو ابھی 50 سال پہلے ہوئی, 100 سال پہلے ہوئی, یہ کیسے کہی؟ ایک بات ایسی نہیں جو غلط. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات دنیاوی علوم اور دنیاوی تھیوری کے خلاف نظر آ رہی تھی کہ یہ کانٹرڈکشن ہے, اور اس وقت بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے حالانکہ حقیقت میں یہ ہے, اور 50 سال کے بعد پتا چلا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی صحیح تھا, ہماری تحقیق غلط تھی. اللہ کا کلام, وما ینتک عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے ہاتھ سے جو چیز چلی گئی ہے اس دنیا ہی میں اس سے بہتر چیز دیں گے. شوہر چلا گیا ہے, بہتر شوہر, بیوی چلی گئی ہے, بہتر بیوی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہتر گاڑی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوئی بعد میں, بہت محبت آپس میں دونوں کی, حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے جلدی سے یہ دعا پڑھ لی, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا, مگر دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ضرور ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے گا، مگر مجھے تو مدینہ میں کوئی ابو سلمہ سے بہتر نظر نہیں آتا، اللہ یہ کیسے دے گا مجھے، کہاں سے لا کر دے گا؟ کہا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے عدت سے گزرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے اوپر پیغام آیا اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی. کیسی پاورفل دعا. تو دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد فوراً فوراً تین مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ کر جو دنیا سے گیا ہے اسے ثواب پہنچاؤ فوراً. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَلْ مَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ. ایک آدمی کو تیرنا نہیں آتا، سوئمنگ نہیں کر سکتا، وہ اگر سمندر میں گر جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نکلتا ہے، چیختا ہے چلاتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ جو کیفیت اس کی رہتی ہے، اور پھر بالآخر ڈوب جاتا ہے. تو وہ تو ڈوب کر مر جاتا ہے، مگر قبر میں جو ہوتا ہے تو یہ جو ڈوبنے کے وقت تک کی پریشانی ہے اور چیختا چلاتا رہتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور سانس رکتا ہے، پانی اندر جاتا ہے باہر نکلتا ہے، اوپر آتا ہے نیچے جاتا ہے. کہتے ہیں قبر میں جو میت ہوتا ہے اور وہ اچھے اعمال کے ساتھ نہیں جاتا تو قبر میں ہر وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے. ہم دنیا میں جیتے جاگتے ہوئے ہمارے کسی دشمن کی بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی دشمن کو کوئی بڑی تکلیف ہو جائے ہمارا دشمن، مگر پتا چلے کہ وہ کینسر ہو گیا ہے تو فوراً ڈھچکا لگتا ہے کہ اچھا اللہ عافیت عطا فرمائے، ہماری جو دشمنی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پھٹ گیا، دشمن ہے مگر تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو دنیا سے جاتے ہیں اور قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے اگر ہم سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے تو ان کا دل کتنا خوش ہوگا، اور ہمارا اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا. ہمارا اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے، مخلوق یہ میرا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ. یعنی جیسے ایک شوہر کی پوری فیملی ہوتی ہے ایک مرد کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ یہ پوری میری فیملی ہے، ان کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں. اب ہمارا اگر ایک بچہ ہو جس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کو علاج معالجے کی ضرورت پیش آئی اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور کسی نے آ کر کے کہا کہ یہ 500 روپے لے لیجیے اور آپ دوا کرا لیجیے، اس کی ہمارے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی کہ میرے بیٹے کا علاج اس نے کروایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری مخلوق میرا کنبہ ہے، جو شخص بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله. اور اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آخرت کی مصیبت سے ایک شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا معمول تھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے جلدی سے جلدی تعزیت کی فکر فرماتے تھے، سب سے پہلے جلدی سے تعزیت کی فکر. اور بھائی ان کی تو حالت ہی بہت عجیب تھی، بہت عجیب. پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، پورے عالم دین نہیں تھے، مگر ان کی کچھ باتیں جب سوچتے ہیں تو عقل حیران. ایک مرتبہ علی الصباح بہت جلدی اٹھے اور مجھے بھی جگایا اور کہا وضو کر لو، تہجد پڑھ لو. وضو کیا، تہجد پڑھی اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ فلاں صاحب حج کے لیے گئے تھے تو وہ ابھی پہنچ رہے ہیں فجر کی نماز سے پہلے. اس وقت بستی بھی چھوٹی تھی تو ہر شخص کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے اور حج میں جانے والے بھی بہت کم تھے. کہا کہ فلاں صاحب حج کے لیے گئے تھے تو وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم فجر کے بعد چلے جائیں گے، ظہر کے بعد چلے جائیں گے اس وقت. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ، وہ قبول ہو جاتی ہے. ہم اگر فجر کے بعد جائیں گے، ظہر کے بعد جائیں گے تو وہ تو گھر میں داخل ہو چکا ہوگا. تو ہم وہاں اس کے آنے سے پہلے ہی انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملاقات کر کے اس سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو تعزیت کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا بہت جلدی، تو تعزیت اور ایثار ثواب کا اہتمام. ایثار ثواب تعزیت، تجہیز و تکفین میں بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ شرکت ہو، چاہے کوئی بھی ہو. تجہیز و تکفین کے علاوہ تدفین میں بھی شرکت، پتا چلا کہ کسی کا جنازہ ہے، معلوم ہو کہ جنازہ ہے اور پھر کسی کا جنازہ چھوٹا ہو، ایسا نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ کسی کا جنازہ ہے آج اور پھر جنازہ چھوٹا، ایسا نہیں ہوا. ہمارے بڑے بھائی حافظ احمد علی اور سعید، یہ دونوں کام پر جاتے تھے دن کو، اور اعلان ہوا ہو کہ آج 2:30 بجے 3 بجے جنازہ ہے، تو ہم نے خود دیکھا جب ہمارے پاس بھی گاڑی نہیں تھی کہ تیار ہو کر کے باہر نکل جاتے تھے اور میلبرن روڈ پر کھڑے رہتے تھے ہاتھ میں لاٹھی لے کر، اور کوئی بھی ایسے گاڑی میں کچھ جانا پہچانا شخص جاتا تھا تو لاٹھی سے یوں کر کے روکتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قبرستان جا رہے ہیں؟ کہ نہیں تو کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور کوئی قبرستان جانے والا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے. بہت اہتمام. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، گھٹنوں میں درد ہے، یہاں وہاں کیوں یہ زحمت آپ اٹھاتے ہیں؟ بہت کچھ کر لیا آپ نے اب تک، اور نیتوں کے اوپر بھی اللہ بہت اجر و ثواب دیتے ہیں. ہم مولوی لوگ ہیں اس لیے علم کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور ان حضرات کو آخرت کی اعلیٰ درجے کی فکر نصیب ہو جاتی ہے، وہ حساب کتاب کو نہیں جانتے، وہ صرف آخرت میں کامیابی کیسے ہو جائے اس کو جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ سب، برف ہوتا ہے تو بھی مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھنے کی، بخار ہوتا ہے تو بھی مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنے کی. ایک مرتبہ مسجد نور سے فجر کی نماز کے بعد میں ان کے ساتھ آ رہا تھا تو فرسٹ سیاہ رنگ کی گری ہوئی تھی، اس میں سلپ ہوئے، گر گئے اور ہاتھ ٹوٹ گیا، اور ہاتھ اتنا ٹوٹا کہ وہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ پورا ٹوٹ گیا ہے. تو انہوں نے ہمت کر کے اسے بٹھا دیا، اور بٹھا کر کے پھر میں سیدھا ہاسپٹل لے گیا، گھر جانے کی بھی نوبت نہیں آئی. اور ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہوتے بہت دیر لگ گئی. اب وہ ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، زوف آ گیا تھا، صبح کا آرام نہیں ہوا تھا، اور ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے ذرا بخار بخار سا جسم میں تھا. آئے اور آ کر کے سب سے پہلا کام مجھے جو سونپا وہ یہ تھا کہ سلیم تم مسجد میں جاؤ، اور مسجد میں مدرسے کا جو ذمہ دار ہے اس کو یہ کہو کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے مدرسے میں تو آج نہیں آ سکوں گا، مگر کلاس کو یہاں بھیج دیجیے. تو ہم کہتے تھے کہ یہ سب زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بہت اپنے آپ پر بوجھ ڈالتے ہیں. تو میرا تھوڑا احترام کرتے تھے جب میں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا، تو میں ہی تنہائی میں اس قسم کی باتیں ان سے کرتا تھا، تو بہت رقت تاری ہو جاتی تھی، گریا تاری ہو جاتا تھا. تو رو کر مجھے ایک دن کہنے لگی کہ بھائی تو مجھے میری محبت میں بہت سمجھاتا رہتا ہے، لیکن اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تو کوئی ایک چھوٹی سی اخلاص سے کی ہوئی نیکی کام آ جائے گی جس کی وجہ سے میری نجات ہوگی، اور میں یہ ساری نیکیوں میں اس لیے اپنے آپ کو لگاتا ہوں کہ مجھے ابھی پتا نہیں ہے کہ وہ نجات دلانے والی نیکی وہاں پہنچی ہے یا نہیں. ایثار ثواب کا اہتمام کرتے تھے، جنازے میں جاتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی چلا گیا، اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کا تعاون کریں، قبر کے عذاب سے بچ جائے اس کی ہم فکر کریں. سوچو تو صحیح، کتنی اونچی سوچ. اس لیے تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کرو، جنازے میں بھی شرکت کرو، اور جنازے میں بھی بڑھاپے میں بھی. صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے آ جانے کا معمول نہیں رہا، اخیر تک تدفین میں شرکت کا معمول رہا، اور گھر میں بھی پھر اس کا تذکرہ اور دعائیں، اور اس کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام. اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایثار ثواب کا اہتمام کیا کرو، چاہے کوئی بھی ہو. اگر تم دوسروں کے لیے ایثار ثواب کرو گے تو تمہاری موت پر اللہ تعالی دوسروں کو تمہارے لیے ایصال ثواب کی توفیق دے گا. اب وہ بہت ایصال ثواب کرتے تھے, تو ان کا جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد پوری دنیا سے فون آنے لگے کہ بھائی ہم نے یہ پڑھ کر ثواب پہنچایا ہے, ہم نے یہ کر کے ثواب پہنچایا ہے, ہم نے یہ کر کے ثواب پہنچایا ہے. اور حسن اتفاق کے انتقال بھی ہوا حج کے دنوں میں, وہاں سے بھی بہت لوگ آئے کہ ہم نے طواف کیا, ہم نے عمرہ کیا, اور اب انہوں نے ہمیں پڑھایا, پڑھانے کی وجہ سے ہمارے کچھ شاگرد ہو جاتے ہیں, کچھ دین سے روحانیت کے تعلق والے ہو جاتے ہیں. تو اب ان کا تو یہ عام معمول ہو جاتا ہے کہ اپنے شیخ کے لیے, شیخ کے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں. تو اس وقت بھی بہت خبریں ملتی رہتی ہے کہ عمرے کے لیے گیا تھا تو ایک طواف تمہاری طرف سے کیا, ایک تمہارے ماں باپ کی طرف سے کیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو اس شخص کی اندر کی نیت خلوص کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے, ہم کسی کے قبر میں نجات کی فکر کریں گے, تو اللہ ہمارے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا. اس میں میرے بھائیو بہت کوتاہی, بہت کمی, بہت کمی. ذرا سوچئے کہ جن گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کتنا لوگوں کو کچھ پڑھتے وڑھتے دیکھتے ہیں. بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو کچھ ایران توران کی کچھ سیاست کی باتیں ہی ہو جایا کرتی تھی, اب تو وہ میت کے گھر والے بیچارے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہنسی مذاق کی محفل ہے. اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بھی ایک قدم ترقی کر رہی ہے قوم, اب وہ میت کے گھر والے بھی اس ہنسی مذاق میں شریک ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو دفن فرما دیتے تھے تو دفن فرمانے کے بعد کھڑے رہتے تھے قبر کے پاس اور ارشاد فرماتے تھے کہ استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی چاہو. بھائی یہ کون بھائی ہے, یہ کون بھائی, یہ تو صحابی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبریں جو ہے قبریں یہ اندھیرے کی جگہ ہے, اور اللہ جل جلالہ وامن والہ جب میں کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیتے ہیں. تو اللہ کی رضا مندی حاصل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی بعد میں آنے والوں کے سبق کے لیے کہ استغفروا لأخیکم, تمہارے بھائی کے لیے استغفار کرو, اللہ سے معافی چاہو. وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ. اور دیکھو ابھی منکر نکیر آ کر سوال پوچھیں گے, جب سوال پوچھیں گے تو یہ ڈگمگا جائے گا. اس لیے تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما, اسے جمع دے سوال جواب کی اور. تو بھائی فکر کرو اور ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرو, ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام. اچھا تھوڑے دنوں تک تو کچھ دل پر اثر بھی رہتا ہے تو بہت اہتمام ہوتا ہے, بعد میں بھول جاتے ہیں. اس سے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے, اس سے ہمیں بھی عبرت پیدا ہوتی ہے. قبروں کو دیکھ کر جاؤ, قبرستان میں جاؤ دیکھو اور ان کے لیے استغفار کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. ماں کی باپ کی قبر پر جاؤ, ہمارے محسنین کی قبروں کے پاس جاؤ, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کو ثواب پہنچاؤ. اور روزانہ کا معمول بناؤ, اپنے اساتذہ, اپنے مشائخ اور اپنے ماں باپ, ان کا تو بہت زیادہ احسان ہے, ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرنا چاہیے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا فائدہ سب سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے اس کی بنسبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں, یہ دعا ہی تو ہے, تو ان کو جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. صلحاء, بزرگان دین, انبیاء, صحابہ, ان کو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کاپی تھی, ایکسرسائز بک, تو ہر سال وہ جب قربانی کرتے تھے تو اپنی جو مالی حالت تھی, فائنینشل کنڈیشن, تو اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ قربانی کی کوشش کرتے تھے. ایک تو اپنی ہوتی تھی, پھر وہ اپنی اہلیہ کی بھی کراتے تھے, ہمارے والدہ کی, اور پھر اپنے ماں باپ, یہ تو طے تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت. یہ ان کا تے اور اپنے شیخ، یہ تو قربانی تے تھی. اس کے علاوہ باقی جو بڑھ جاتی تھی دو تین چار اپنی حالت کے مطابق، تو وہ اس میں لکھا کرتے تھے ہر سال کہ کس کس کی طرف سے قربانی. تو میں نے اس میں دیکھا کہ کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے، کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے، کہیں کسی بزرگ کا نام لکھا ہے. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہر سال قربانی کرتے ہوئے جو کچھ میرے پاس زائد رقم ہوتی ہے تو میں ان بڑوں میں سے ذرا ثواب پہنچا دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ ثواب جاتا ہے تو میرے نام کے ساتھ ہی تو جاتا ہوگا. جب فرشتے پہنچائیں گے تو حضرت ابو بکر کو میرا نام تو کہیں گے کہ یہ ابراہیم دورات نے بھیجا ہے، اور حضرت ابو بکر اتنے بڑے شخص تھے کہ وہ کچھ تو میرا خیال کریں گے قیامت کے دن. سوچ کہاں کی تھی ان کی، کچھ تو خیال کریں گے میرا کہ اس نے میرے لیے ثواب پہنچایا تھا، وہ کہاں ہے؟ ایصال ثواب کا بھائیو اہتمام کرو، ایصال ثواب کا. اور دعائے مغفرت ہر دعا میں کہو گے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جب اعلان ہو مسجد سے، ہمارے یہاں یہ رسمی قرآن خانی کا طریقہ ہے، کیا کسی کا انتقال ہو جائے تو اعلان کر دو کہ ابھی ختم ہوگا، بس وہ ختم ختم ہی ہوتا ہے، ختم ختم ہی، سمجھے؟ اور پھر کسی کو خیال آ جاتا ہے تو ایک سال کے بعد، کبھی پانچ سال کے بعد. ارے اللہ کے بندے، یہ جو بیس پچیس تیس پچاس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور ایک ایک پارے کا ختم تو ختم ہی ہو گیا، اب تو یاسین شریف صرف پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ یاسین شریف. تو یہ جو بیس پچیس آدمی پچاس آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے یاسین شریف پڑھا، اس کے بجائے تو ہی اگر روزانہ صبح کو یاسین شریف پڑھتا اور یاسین شریف پڑھ کر کے تو ثواب پہنچاتا، تو پورے سال میں تیرے باپ کو تیری ماں کو 365 یاسین شریف کا ثواب ملتا. میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے دوسروں سے کام لیتے ہو، اپنے دل میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر ذریعہ ایصال ثواب کا یہ مالی صدقہ ہے، اس لیے کہ مالی صدقہ کے ذریعے ایصال ثواب پہنچانے میں ائمہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب ائمہ اس پر متفق ہے کہ جب کوئی مالی صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، اور خیرات کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، سب سے بہتر یہ ہے. مگر دیکھو ہم مرحوموں کے لیے کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنی خیرات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دو چھوٹے چھوٹے قصے کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو، تاکہ آپ حضرات کے دلوں میں فکر پیدا ہو اپنے مرحوموں کی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہی قصے پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب سفر کر رہے تھے پرانے زمانے میں، سفر کرتے کرتے کہیں پڑاؤ ڈالا اور پڑوس میں قبرستان تھا. جب یہ سو گئے تو نیند میں دیکھ رہے ہیں کہ اس قبرستان کے سارے مردے ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور اس طرح جمع ہوئے جیسے کہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. فرشتے تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے پارسل لے کر کے آئے اور انہوں نے وہاں رکھ دیا، رکھ دیا تو چھینا جھپٹی ہوئی کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، یعنی وہ تو سب کا اپنا حصہ اس میں تھا ہی، مگر جیسے کسی جگہ پر پانی کی کمی ہو اور 100 آدمی کھڑے ہو اور 100 بوٹل لے کر آپ جائیں تو ان کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہیں میں رہ نہ جاؤں، تو چھینا جھپٹی ہوتی ہے. تو چھینا جھپٹی ہوئی بہت، اور سب نے اپنی اپنی چیز لے لی اپنی طرف. ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسی قبرستان کا خواب کی بات ہے، مگر وہ خواب جو شریعت متحرہ کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں وہ عبرت کے ہوتے ہیں. خواب کا سرے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، محدثین نے کتاب الرؤیا کتاب مستقل باب باندھے ہیں اپنی حدیث کی کتابوں میں، بڑی اہمیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے کہ ہل رہا ہے تم من کم رؤیا, تم میں سے کسی نے کوئی خواب آج دیکھا ہے؟ تو خواب کی اہمیت ہے, اس لیے بالکل خواب کا انکار کر کے یہاں نہ پہنچ جائے, مگر خواب کی اہمیت کو لا کر یہاں بھی نہ پہنچ جائے کہ جو کچھ خواب میں دیکھا بس وہی ہوا, دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہوں اور نہ نماز کا ٹھکانہ ہے نہ زکات کا, اب سمجھ لیا کہ بس ہم جنت میں پہنچ گئے. تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی خواب ہی ہے, پھر جنت میں میں کیا کر رہا تھا خواب میں؟ یہ اللہ تعالی بشارت سنا رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے اندر جنت کی ان نعمتوں کو پانے کی میں نے پوری صلاحیتیں رکھی ہیں, ذرا اس کی طرف متوجہ ہو جا. تعبیر پوچھئے معبرین سے. تو بوڑھا آدمی جو وہاں ادھر بیٹھا ہوا تھا, ادھر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی, تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس قبرستان کے مردے ہیں, اس قبرستان کے مردے ہیں, اور یہ فرشتے جو بڑے بڑے پارسل لے کر آئے ہیں یہ ان کا ثواب ہے, تو یہ ثواب لے رہے ہیں. تو کہا تم اتنے مستغنی ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ وہ سارے مرحومین ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے رشتے داروں میں سے ان کے لیے کوئی ثواب کا اہتمام نہیں کرتا. تو یہ جو پارسل اس وقت آئے ہیں یہ جنرل پارسل ہے کہ امت کے وہ افراد جو پوری امت کے لیے کچھ کر کے ثواب بھیجتے ہیں, تو چونکہ یہ محتاج ہے اس لیے اس میں جو تھوڑا تھوڑا ان کے لیے آ جاتا ہے تو بےچارے دوڑتے ہیں. تو میرا بھی اس میں تو حصہ ہے, مگر میں اطمینان سے لے لوں گا, اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے, وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ثواب پہنچاتا ہے, تو میں اس چھوٹے کے لیے اطمینان سے جاؤں گا, مجھے تو بہت ثواب پہنچ رہا ہے. کہا اچھا, تو خواب ہی میں پوچھا, اللہ کو دکھانا تھا, خواب ہی میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نام ہے تمہارے بیٹے کا, کہا فلاں نام ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں جگہ پر, فلاں اسٹریٹ میں. کام کیا ہے اس کا؟ اس کی ایک دکان ہے اور دکان چلاتا ہے. صبح جب یہ اٹھے تو انہوں نے خیال کیا کہ ذرا بستی میں جا کر کے دیکھ لو کہ خواب سچا بھی تھا یا نہیں. یہ گئے بستی میں اور بستی میں جا کر کے پوچھا کہ یہ اسٹریٹ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پر. گئے تو دکان تھی, دکان میں اندر داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. قریب جا کر پوچھا تمہارا نام؟ کہا فلاں. تمہارے باپ کا؟ کہا فلاں. زندہ ہے؟ انتقال کے؟ انتقال کر گئے ہیں. کہاں دفن کیا؟ کہا اس قبرستان میں. یہ تمہاری زبان ہل رہی تھی, کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا میں قرآن پڑھتا ہوں. کتنا پڑھتے ہو روزانہ؟ کہا ایک قرآن ختم کرتا ہوں. کیا کرتے ہو اس کا؟ کہ میرے مرحوم باپ کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہو. بات آئی گئی ہو گئی. یہ صاحب اپنے سفر پہ چلے گئے. کچھ ہفتوں کے بعد جب دوبارہ واپس آ رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ رات کے وقت وہیں پہنچے اور وہیں سو گئے. وہیں سو گئے اور خواب میں پھر وہی منظر کے میدان ہے اور فرشتے بکسوں کو لے کر کے آ رہے ہیں اور سب دوڑے اس میں. وہ بڈھا سب سے پہلے دوڑا, بڈھا بھی دوڑا. تینوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا تو بیٹا تیرے لیے پورا ایک قرآن ختم کر کے بھیجتا ہے روزانہ. تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میرے رشتے داروں میں صرف میرا بیٹا ہی تھا جو مجھے یاد کرتا تھا, اور جب وہ دنیا سے آ گیا تو اب میں بھی محتاج ہو گیا ہوں. میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی, میری بہن, میری بیوی, میرا شوہر, میرا دوست, میرا مرید, میرا شیخ, میرا استاد, میرا شاگرد, میرا محسن, یہ سارے رشتے, اور اس کی آخرت میں یہ محتاجی کی حالت ہو کہ اسے ثواب کے لیے دوڑنا پڑے؟ ہمارا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو اپنے ماں باپ کو یاد رکھو, مشائخ کو یاد رکھو, اساتذہ کو یاد رکھو, اور اسی طرح اپنے جتنے تعلق والے ہیں, رشتے دار ہیں, جس جس کا ہم پر کسی بھی درجے کا احسان ہے ان سب کو یاد رکھو, اور یاد رکھ کر کے ان کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کرو. اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا, خود کو بھی بہت نفع ہوگا, صرف ان کو نہیں ملتا ہمیں بھی بہت کچھ ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اجازت ہو تو ایک آخری بات کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دوسروں کو ثواب پہنچاؤ، مگر یہ باتیں پوری دنیا میں کتنی مرتبہ سننے کو ملتی ہے، تو ہم غافل، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں کہ یہ کام کرو، اس لیے آپ تو یہی سمجھیں کہ میں لوگوں کو جتنا پہنچانا ہے پہنچا دوں، مگر مجھے کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، آپ تو یہی سمجھیں۔ اب جب آپ کو کوئی پہنچانے والا نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت اپنی خود کی تیاری کر لیں۔ ایک آقا نے اپنے بے وقوف نوکر سے کہا کہ یہ بہت اچھی لاٹھی میرے ہاتھ میں آئی ہے قیمتی، میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں، تمغہ، اور میری وصیت یہ ہے کہ دنیا میں تجھے تجھ سے زیادہ بے وقوف آدمی ملے تو اسے تو دے دینا۔ تنگ آ گیا ایک دن اپنے نوکر سے، تو کہا یہ میں تجھے آج اوارڈ دیتا ہوں بے وقوفی کا، اور دنیا میں تجھے تجھ سے زیادہ کوئی بڑا چیمپئن ملے تو اسے دے دینا۔ اس نے لے لی اور پھر دن گزرتے چلے گئے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے وہ بہت بیمار، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو اس نے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بھائی تجھے بہت ستایا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو کہا آپ معافی مانگ رہے ہیں، کوئی سفر ہے کیا ہے؟ تو کہاں سفر ہے میرا۔ کہاں کا سفر ہے؟ تو کہ بہت لمبا سفر ہے، یہ ایسا سفر ہے کہ آج تک میں نے ایسا سفر نہیں کیا۔ کہا اچھا، تو اس کے لیے آپ تو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو تیاری نظر آتی تھی، کچھ تیاری نظر نہیں آتی، تو کچھ تیاری بھی آپ نے کی ہے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں بھائی، اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ کہا کچھ توشا ووشا؟ اتنا لمبا سفر ہے تو، اب تھا تو بےچارا بے وقوف ہی۔ تو کہا کہ نہیں، توشا ووشا بھی نہیں ہے۔ تو کہ اپنے ساتھ کسی کو لے جانے کا اہتمام کچھ؟ تو کہا نہیں، وہ بھی نہیں، بہت لمبا سفر، ضرورت بھی بہت ہوگی، مگر کچھ نہیں۔ تو کمرے سے باہر چلا گیا اور لاٹھی لے کر آیا، اور اس نے کہا حضور آپ سے زیادہ بے وقوف تو مجھے کوئی نہیں ملے گا، اتنا لمبا سفر، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، یہ اوارڈ میں آپ ہی کو دیتا ہوں۔ اب یہ لطیفہ ہے اور ہمیں ہنسی آتی ہے، مگر جتنا وہ بے وقوف تھا اتنا ہی ہم بے وقوف ہیں۔ اتنا لمبا سفر، السفر طویل والزاد قلیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ تہجد میں اٹھتے تھے اور روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، یتململ السلیم، جیسے سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا آدمی تل ملاتا ہے ویسے تل ملاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ السفر طویل، سفر بہت لمبا ہے، والزاد قلیل، اور اس کے لیے تیاری بہت تھوڑی ہے، آپ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اس لیے بھائی خود کے لیے بھی کچھ کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے حبی صاحب کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو دوست احباب دنیا سے چلے گئے، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے لیے پورے سال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کچھ نہیں کرتے تو ہمارے آگے پیچھے ہیں ان سے یہی توقع رکھنے کی، ہم کچھ کریں گے تو لوگ کریں گے۔ اس لیے بھائی خود کی فکر کر کے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔